بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 8 جون 2007 مسجد دار السلام باغ جنا لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں اسلام میں عدلیہ کا تصور کے موضوع پر خطاب فرمایا. سامعین محترم، یہ خطاب پچھلے خطاب جمعہ کا تسلسل ہے، سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، امين يا رب العالمين. پچھلے جمعے آپ کو یاد ہے، بلکہ یاد ہوگا، کہ اسلام کے عدالتی نظام پر کچھ گفتگو اور اس کی کچھ تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، جس کا حاصل یہ ہے کہ اسلام تو اصل میں زندگی کے ہر شعبے میں اور خاص طور پر اجتماعی زندگی کے تمام گوشوں میں عدل و انصاف کو قائم اور امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے. یہ دین حق جو ہمیں عطا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اسی لیے ہم اسے نظام مصطفیٰ بھی کہہ دیتے ہیں. یہ دین تو اللہ کا عطا کردہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، آپ کے ذریعے سے نوع انسانی کو عطا ہوا. ہم اس دین کے امین ہیں، کسٹوڈین. اس دین کے لیے لفظ ہی جو آیا ہے وہ کیا ہے؟ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. یہ سورہ شورا میں الفاظ آئے، اور سورہ حدید میں لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں، زندگی کے تمام گوشے تمام شعبوں پر عدل و انصاف کی حکمرانی ہو. مجھے دین قائم کرنے کا حکم ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تاکہ لوگوں کے مابین عدل و انصاف کا نظام قائم کروں. تو یہ دین حق یا نظام مصطفیٰ، اس کا تو عنوان ہی نظام عدل اجتماعی ہے، سسٹم آف سوشل جسٹس. ہر لیول پر سیاسی نظام ہو تو وہ کامل عدل و انصاف پر مشتمل ہے، معاشی نظام ہو تو اس کے اندر کامل عدل و انصاف، معاشرتی اور سماجی نظام ہو تو وہ عدل و انصاف کی بنیاد پر، کوئی لیول بھی. اور ظاہر بات ہے جو عدالتی نظام ہوگا اس میں عدل و انصاف کی سب سے بڑھ کر اہمیت ہوگی. تو ہمارا دین تو اس کا نام ہی نظام عدل ہے، نظام عدل اجتماعی ہے. اور اسی نظام عدل اجتماعی کے حوالے سے علامہ اقبال نے ابلیس کی زبان سے جو اس نظام کے بارے میں تعریف یا تعارف کروایا ہے وہ بڑا جامع ہے. ابلیس کی مجلس شورا میں خود ابلیس کہتا ہے: الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. اسے سب سے بڑا اندیشہ تو اسلام سے، آئین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہی نظام مصطفیٰ، وہ دین حق جو آپ کو دیا گیا. الحذر، یعنی اصل خطرہ تو اس سے ہے، خطر کوئی اگر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، اس امت سے خطرہ ہے، لیکن اصل خطرہ اس امت کے حوالے سے جو ہے وہ آئینِ پیغمبر سے. حافظ ناموس زن، مرد آزما مرد آفرین. اسلام کا جو سماجی نظام ہے اس کی بڑی خوبصورت تعبیر کی، یہ مرد اور عورت کو اندھے کی لاٹھی کی طرح برابر نہیں کر دیتا. اللہ نے مرد کو کچھ اور صلاحیتیں دی ہیں، عورت کو کچھ اور صلاحیتیں دی ہیں، اس کے رجحانات اور ہیں، اس کا وظیفہ حیات کچھ اور ہے، اس کا وظیفہ حیات کچھ اور ہے، اور آپ انہیں برابر کر دیں اندھے کی لاٹھی کی طرح ہانک کر، یہ عادل نہیں ہے، تو ظلم. حافظ ناموس زن، عورت کی ناموس عزت و آبرو کا محافظ ہے یہ نظام، اس میں اصل اصول یہ ہے. مرد آزما مرد آفری، موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے. جب عدل و انصاف ہے تو ہر سطح پر جو بھی غلامی کے تصورات ہیں ان کی جڑیں کاٹ دیتا، کوئی سیاسی غلامی نہیں ہے، ایک خاص طبقہ جو ہے وہی صرف حکمرانی کرے گا اور باقی سب غلام ہوں گے، نہیں. امرهم شورى بینهم، یہاں پر تو مشورہ ہے، مشاورت ہے، اس مشاورت کے بعد تعین ہوتا ہے کہ کون ہے جس کو یہ حق دیا جائے، اور اس کے اوصاف ہیں. اسی طریقے سے ایک معاشی غلامی بھی ہوتی ہے، اور معاشی غلامی کے اندر جو سود خور طبقات ہوتے ہیں وہ افراد بھی ہو سکتے ہیں، ادارے بھی ہو سکتے ہیں. ایک زمانے میں سود خور افراد ہوا کرتے تھے، بنیاں سود خور ہوتا تھا، یا صوبہ سرحد میں بھی یہ بہت ہی سود خوری جو ہے اپنے عروج پر تھی، اس میں افراد دوسرے کو معاشی غلام بنا دیتے تھے، سود کے اندر جکڑ کر اب ہر چیز جو ہے قرب کروا لی. آج وہ افراد کم ہیں، اب ادارے بن گئے ہیں، اب بینکس، اب لیزنگ کمپنیز ہیں جو آپ کو جکڑ لیتی ہیں. یہ ساری غلامی ان تمام جکڑ بندیوں سے آزاد کرنے والا، موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، وہ عدل و قسط کا نظام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا آئین پیغمبر. نہ کوئی فخور و خاقہ، نہ کوئی فخور و خاقہ، نہ گدائے رہنشی، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین. اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. جب اللہ کی ہے تو اللہ کی تمام مخلوقات کو اس میں حق حاصل ہے، ایک طبقے کی اجارہ داری نہیں ہے. الارض للہ، اور اس زمین میں بندوں کے لیے بنائی ہے، مخلوقات کے لیے اللہ نے زمین بنائی ہے، اس کے وسائل پیدا کیے ہیں، وہ سب کے لیے یکساں ہونے چاہیے، سب اس سے فائدہ اٹھا سکے، ایسا نظام جس میں ہر دیور پر عدل ہو، انصاف ہو، قسط ہو. جیسے میں نے عرض کیا، اسی نظام میں عدل اجتماعی کا ایک گوشہ وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں نظام عدلیہ، عدالتی نظام. اور عدالتی نظام کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب کوئی فرد کسی دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈالے، اور وہ تین پہلوؤں سے ہوتا ہے، میں نے عرض کیا تھا، کل مسلم کل مؤمن علی المؤمن حرام ماله ودمه وعرضه. ہر مسلمان، ہر بندہ مومن دوسرے کے لیے محترم ہے، دوسرے کی جان، اس کا مال، اس کی آبرو اس کے لیے حرام ہے کہ اس کے اوپر ڈاکہ ڈالے کسی بھی پہلو سے. جان و مال کے حوالے سے کوئی کسی پر دسترازی کرتا ہے، کسی پر تشدد کرتا ہے، اجازت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جس میں زیادہ قوت ہو وہ غریبوں کی ٹھکائی کرتا پھرے، جو کمزور ہیں، ہرگز نہیں. کسی دوسرے کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو وہ عدالتی نظام اسے انصاف دلوائے گا. ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن، آنکھ پھوڑی ہے تو جواباً اس کی بھی آنکھ پھوڑی جائے، جیسا زخم لگایا ویسا زخم اس کو لگے گا. وَمَالُهُ، دوسرے کا مال ناجائز طور پر ہڑپ کرتا ہے، تب بھی وہ عدالت کا کنڈا کھٹکھٹائے گا اور عدالت اسے انصاف دلوائے گا. وَعِرْضُهُ، اس کی عزت و آبرو ناموس پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، اس کی کردار کشی کی جاتی ہے، اس پر الزام یا تہمتیں لگائی جاتی ہیں، کہاں جائے گا وہ؟ عدالتی نظام. یہ افراد بھی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں اور بعض اوقات حکومت بھی اپنے شہریوں کے ساتھ کرتی ہے، اس شکل میں بھی وہ عدالتی نظام ہے جہاں پر پہنچے گا ایک شخص، ایک مظلوم جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ اپنی داد رسی کے لیے عدالت کا کنڈا کھٹکھٹائے گا. یہ ہے نظام عدلیہ. وہ عدالتی نظام بھی کامل عدل و انصاف پر مشتمل ہے اسلام کا، اور اس کے لیے اصل اصول دیے ہیں اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی قرآن و سنت میں اس کے اصول ملتے ہیں، اور وہ اپنی تمام تر خوبصورت ترین شکل میں واضح ہوا، جلوہ آرا ہوا ہے دور خلافت راشدہ میں، اور خاص طور پر دور عمر فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ. وہ نظام، حضرت عمر نے یہ کام کیا، عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کر دیا. اس سے پہلے دور نبوت میں کیا تھا، جو بھی ریاست مدینہ قائم ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ہی میں پورے جزیرہ نما عرب پر مسلمانوں کی حکمرانی تھی، تو سیاسی حکمران بھی آپ ہی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور قاضی القضات بھی آپ ہی تھے. دور صدیقی، اب اسلامی سلطنت جو ہے ان کی حدود اور وسیع ہو رہی ہیں، سیاسی حکمران خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، قاضی القضات بھی آپ ہی. ہاں، آپ بعض معاملات میں فیصلہ کسی اور کے، حضرت عمر کے حوالے کر دیے جاتے تھے بہت سے معاملات کہ یہ نمٹائیں گے، لیکن کوئی باقاعدہ عدلیہ کا ایک محکمہ، ایک شعبہ الگ سے قائم نہیں تھا. یہ قائم ہوا دور خلافت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ دوم. انہوں نے اس کو بالکل انتظامیہ سے الگ کر دیا، اور خلیفہ کو بھی پابند کیا کہ وہ بھی حاضر ہوگا عدالت میں اگر کوئی اس کے خلاف چارہ جوئی کرے، اور کس شان سے حاضر ہوگا کہ اسے کوئی امتیازی مقام حاصل نہیں، ایک عام شہری کے برابر ہر اعتبار سے اس کے ساتھ سلوک کیا جائے. اصل میں یہ نظام وہی تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے، یہ کلی کھل کر پھول کی شکل اس نے اختیار کی دور خلافت فاروقی میں رضی اللہ تعالی عنہ. تو چنانچہ یہ عدل و قسط ہے جس کا ہم ذکر دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی جا بجا ہے اور احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے. آج دو احادیث ہیں جن کے حوالے سے میں خاص طور پر اس کو آگے بڑھاؤں گا، اس مضمون کو، اور ان احادیث میں اور بھی ہمارے لیے حکمت، دانائی اور معرفت کے بہت سے گوشے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ ہم بھی حاصل کر سکیں. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اسلامی سزاؤں کے بارے میں ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ عدالتی نظام پر بات چل نکلی. اس دور میں کہا گیا اسلامی سزائیں بڑی وحشیانہ ہیں، معاذ اللہ، کہنے والے کون؟ مسلمان. اور کس حیثیت میں کہہ رہے ہیں؟ وہ ہمارے حکمران، جو اپنی اسی طرح ہم سے اطاعت کروانا چاہتے ہیں جیسے وہ امیر المومنین کے مقام پر فائز ہوں، اور انہیں اپنی رٹ کی بڑی پرواہ ہے، بڑی فکر رہتی ہے کہ ہماری رٹ جو ہے اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اور یہ ناقابل برداشت ہے. لیکن ان کی اپنی زبان اتنی بے لگام ہے کہ اسلامی سزاؤں کو وحشیانہ قرار دیا جا رہا ہے. اور یہ معاملہ ایک صرف پرویز مشرف کا نہیں ہے، بے نظیر کہہ چکی ہے. پرویز مشرف صاحب نے تو یہ کہا تھا نا کہ کیا میں چوری کی سزا نافذ کر کے اپنی قوم کو ٹنڈا بنا دوں؟ بہت بڑا طنز، بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑی جسارت. یہ اسلامی سزائیں جو ہیں اس کے اندر کس پہلو کو مد نظر رکھا گیا؟ بعض اوقات ہوتی ہیں سزائیں عبرت کے لیے، بعض افراد کی اصلاح کے لیے. معاشرے کی اصلاح پیش نظر ہے، افراد کی اصلاح پیش نظر ہے. کیا ہے بنیادی فلسفہ اسلامی سزاؤں میں، اس کو سمجھ لینا چاہیے. اس لیے کہ اس میں دو نقطہ ہائے نظر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بس مجرم جو ہے وہ جو بھی مجرم ہے وہ قابل نفرت ہے، اسے سخت ترین سزا دی جائے، کسی کو سپیر نہ کیا جائے، اسی سے عدل و قسط قائم ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ مجرم بیچارہ جو ہے وہ تو مریض ہے، وہ مجبور تھا، وہ نفسیاتی مریض تھا، وہ اب نارمل تھا، ضرورت ہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ کی جائے. اور اگر کہیں سر عام سزا دی جائے تو اس کی عزت نفس کو بھی دھچکا پہنچے گا، کسی کال کوٹری میں سزا دو اگر دینی بھی پڑے. اب یہ دو ایکسٹریم کے نقطہ نظر. فرد اور جماعت کا جو بیلنس ہے کہ فرد کا جو مفاد ہے وہ زیادہ عزیز ہے یا جماعت کا، گروہ کا، قوم کا، ملت کا، امت کا مفاد زیادہ عزیز ہے، اصل مسئلہ جو ہے وہ اس کے درمیان لٹک رہا ہے. تو جیسے اسلام کا پورا نظام ہر لیول پر عدل و قسط پر مبنی ہے، اسی طرح سزاؤں کے نظام میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اسلام نے ان دو نقطہ نظر کے درمیان ایک اعتدال پیدا کیا. دیکھیے ہمارا جو نظام ہے خطبے کا، خطبہ جمعہ، یہ کیا ہے؟ پبلک ایجوکیشن، اڈلٹ ایجوکیشن ہے، تعلیم بالغاں. اس کا اصل حاصل کیا ہے؟ تذکیر، واعظ، نصیحت، یاد دہانی، قرآن و سنت کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح، ان میں خدا خوفی پیدا کرنا، ان کے اندر قانون کا احترام پیدا کرنا، ان کے اندر معروفات کے خلاف ایک منکر پیدا، ان کے منکرات کے خلاف ایک نفرت پیدا کرنا، اور معروف کے لیے آمادگی پیدا کرنا تاکہ لوگ جرائم کی طرف جانے کی بجائے خیر کی طرف بڑھیں. انہیں بتانا کہ حقوق اللہ اگر ضروری ہیں تو حقوق العباد کا کیا مقام ہے. حقوق اللہ تو وہ ہیں کہ اس میں کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا، کر سکتا ہے، اسے اختیار ہے، معاف کر دے گا اگر سچی توبہ کرو گے. لیکن کسی کا کوئی حق چھینا ہے تو پھر اللہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ اس کی داد رسی کرو، اس کی تلافی کرو، اس سے معافی پہلے حاصل کرو، تب معاف کرے گا اللہ. یہ ساری باتیں جب آپ سکھائیں گے پبلک لیول پر ہر ہفتے لوگوں کو بٹھا کر، یہ وہ ایجوکیشن کا سامان ہو رہا ہے کہ لوگ گناہ کی طرف مت جائیں. چنانچہ امریکہ میں بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا جیلوں میں اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور وہاں کی جیلوں میں اسلام کو پروموٹ اور پروپگیٹ کرنے کے لیے خود حکومتی سطح پر انہوں نے رعایتیں دی ہیں، چھوٹ دی ہیں، مواقع پیدا کی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں کا تصور چونکہ مذہب کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کوئی وابستگی، کوئی قلبی، کوئی کمٹمنٹ وہ تو ہے ہی نہیں، مادہ پرستانہ سوچ ہے، دنیا داری، بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری وہاں کا فلسفہ حیات ہے. چاہے عقیدے کے اعتبار سے کوئی کرسچین ہو، کوئی جیو ہو، کوئی اور کوئی رکھتا ہو، لیکن ایک فلسفہ حیات انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے اور اسی کو پروپیگیٹ کرتے ہیں اپنے میڈیا کے ذریعے، جیسے آج کل ہمارے یہاں بھی یہی ہو رہا ہے. لیکن جب جیلوں میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی اصلاح ضروری ہے، یہ مریض ہیں، یہ اب نارمل ہیں، لہذا انہیں بتایا جائے. اور جب اسلام کے حوالے سے انہیں بتایا جاتا ہے، دین کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، تو وہ نہ صرف یہ کہ اسلام سے قریب ہوتے ہیں بلکہ اخلاقی حالت بھی ان کی سدھرنے لگتی ہے. چنانچہ مجرموں کی اصلاح کے لیے انہوں نے سب سے زیادہ مؤثر پایا کہ مسلمان مبلغین کو بھیجا جائے جیل میں. وہ مبلغ وہاں جا کر کیا کر رہے ہیں؟ وہ قرآن و سنت کی تعلیمات پہنچا رہے ہیں. اور یہاں اسلامی نظام کے اندر ہر جمعے کو اس کا اہتمام یہ ہمارے اسٹرکچر کا حصہ ہے تاکہ لوگ گناہوں سے، جرائم سے دور رہیں، ان کے اندر وہ سوچ پیدا کی جائے اور پھر انہیں ماحول بھی دیا جائے نظام عدل اجتماعی کے ذریعے سے کہ کم سے کم لوگ جو ہیں اس طرف جائیں جن میں شیطنت ہے، جو حد سے بڑے ہوئے ہیں وہی جرائم کی طرف جائیں، اور باقیوں کی جو ہے ایجوکیشن ہو، انہیں تربیت دی جائے، ان کی ٹریننگ ہو، ان کی ذہنی اور قلبی تربیت کا سامان کیا جائے. اصل میں یہ ہے وہ نظام، اور اس کے فوائد وہ دیکھ رہے ہیں اپنے ہاں کہ اس کے ذریعے جو لوگ مسلمان ہو کے باہر نکلتے ہیں ان میں وہ تناسب بہت کم ہے کہ دوبارہ وہ جرائم کی طرف جائیں، ورنہ ایک مرتبہ رہا کیا وہ دوبارہ پھر وہ اسی طرح لگ گیا. پرماننٹ اصلاح نہیں ہوتی. پرماننٹ اصلاح کن کی ہو رہی ہے؟ جو اسلام کو قبول کر رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کو اختیار کر رہے ہیں. تو دین تو ہمارا اصل میں وہ پبلک ایجوکیشن کا اس نے پورا ایک نظام قائم کیا ہوا ہے کہ افراد جو ہیں ان کے اندر گناہ سے ایک نفرت پیدا ہو، ان کے اخلاق کی تکمیل ہو. میں نے حدیث آپ کو سنائی، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تمہیں صرف نظام سزا بتانے کے لیے نہیں آیا، حدود و تعزیرات کے نفاذ کے لیے نہیں آیا، حلال حرام بتانے کے لیے نہیں آیا. یہ تو سب کچھ ہے، انسان کے جو اعلی اخلاق ہیں ان کی تکمیل کے لیے میں مبعوث کیا گیا ہوں، اخلاق عالیہ کی تکمیل کے. یہ اخلاق عالیہ ایک سوشل جسٹ معاشرے کی تشکیل میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور ہمارے دین میں اس کی بہت اہمیت ہے، بالعموم اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. لیکن دوسری طرف کیونکہ وہاں پر ویسٹ کے اندر تصور یہ ہے کہ نہیں، فرد کو قربانی کا بکرا نہیں بنانا چاہیے، قوم کی اور اجتماعی مفاد کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، لہذا اگر سزا بھی دینی ہے تو بند کمرے میں دو، اول تو ان کو سمجھو کہ یہ قابل علاج ہیں، ان کا علاج کر کے ان کو چھوڑ دو. نتیجہ کیا ہے؟ جرائم رکنے میں نہیں آ رہے. کہا جاتا ہے کہ تعلیم کا لیول اونچا ہو جائے گا تو جرائم کم ہو جائیں گے، وہ فلسفہ بھی غلط ہو گیا. وہاں تعلیم کے اعتبار سے اب آپ اس سے آگے کہاں جائیں گے؟ دنیاوی ترقی کے اعتبار سے امریکہ اس وقت امام ہے پوری مغربی دنیا کا، اس سے آگے کہاں چلے جائیں گے آپ؟ لیکن جرائم کے اعتبار سے بھی امام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیلنس جو ہے وہ وہاں پر ملحوظ نہیں رکھا، اور وہ بیلنس صرف اللہ تعالی کی ذات عطا کر سکتی ہے کہ فرد کے مفاد کا کتنا لحاظ رکھا جائے گا اور جماعتی مفاد کا کس حد تک لحاظ رکھا جائے گا. جب آپ فرد کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں تو جماعتی مفاد جو ہے وہ مجروح ہوتا ہے، جماعتی مفاد کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں تو فرد کا مفاد مجروح ہوتا ہے. اس میں بیلنس انسان اپنی عقل سے قائم کر ہی نہیں سکتا. یہ بیلنس عطا کرنے والی ذات ایک ہی ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ہے جو تمام انسانوں کا خالق ہے. چنانچہ یہاں جو دیا گیا نظام وہ پبلک ایجوکیشن بھی ہے، وہ تقویٰ کی تاکید بھی ہے. صرف یہی نہیں کہ قانون کا احترام، بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہر وقت. تم تو صرف یہ دیکھتے ہو اس وقت قانون کی آنکھ دیکھ رہی ہے یا نہیں، چوک کے اوپر جو ہے وہ کانسٹیبل کھڑا ہے یا اس وقت خالی ہے، اور جب خالی ہے تو پھر یہاں رکنا حماقت. یہ تصور ہے نا ہمارا. لیکن ایک آنکھ اور ہے دیکھنے والی، اس کا تقویٰ جب تک نہیں ہوگا معاشرہ پورے طور پر بنیاد سے اس کی اصلاح نہیں ہوگی، سرسری سی ہوگی. مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جب نیو یارک میں ایک مرتبہ اچانک کچھ عرصے کے لیے لائٹ چلی گئی تھی، تو مہذب شہری جو ہیں ان کی درندگی کیسے ظاہر ہوئی ہے اس وقت، اور تہذیب کا لبادہ کیسے اترا ہے، اور کس طرح سے وہ قوم جو ہے وہ بدترین جرائم پیشہ افراد میں بدل گئی صرف اس وجہ سے کہ لائٹ چلی گئی. دن کی روشنی میں بڑے مہذب ہوتے ہیں، لیکن بنیاد نہیں ہے، بنیاد تقویٰ ہے، وہ موجود نہیں. تو سب سے زیادہ مؤثر ایجوکیشن اسلام کی ہے جو تقویٰ کی بنیاد پر بات کرتا ہے، اور پھر اس سے آگے بات جب بڑھتی ہے تو پھر ایک وہ مضبوط بنیاد فراہم ہوتی ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور جس چیز کو اس نے حرام قرار دیا، اور اسلامی ریاست کے اندر اگر بادشاہ کا حکم بھی سم و طاعت، اللہ نے کہا ہے کہ اگر قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہے تو اس کی اطاعت کرو، امیر المومنین کی، حکمران وقت کی، تو پھر وہ اسی جذبے سے ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی فرد پر جرم ثابت ہو جائے، عدالتی نظام کا یہ پہلو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ شک کی بنیاد پر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی جب تک پورے طور پر ثابت نہ ہو جائے، اور ثبوت کے لیے شرائط بڑی کڑی ہیں، اور یہ بھی اصول دے دیا گیا کہ سینکڑوں گناہگار جو ہیں وہ چھوٹ جائیں کوئی حرج نہیں، لیکن ایک بے گناہ کو بھی سزا نہیں ملنی چاہیے. سب سے بڑی بے انصافی یہ کہ کوئی شخص جو مجرم نہیں ہے، گناہ نہیں کیا اس نے، اور اسے کسی جرم میں پھانس کر اور اسے سزا دی جائے، اصل ظلم یہ. یہ اتنا خوبصورت نظام دینے کے ساتھ جس کو جو بیلنس کیا ہے وہ کیا ہے کہ جب جس کسی مجرم پر جرم ثابت ہو جائے تو اب اللہ کی حد کو نافذ کرو، اور اس میں کوئی چیز تمہارے رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. یہ سورہ نور کے الفاظ میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ جہاں زانی کی سزا آئی ہے، اور جسے حدیث نے معین کیا کہ یہاں غیر شادی شدہ زانی کی سزا کا ذکر ہے، کیا ہے؟ 100 کوڑے. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَّا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. وہ 4 گواہوں کی حد اگر ہو گئی اور جرم ثابت ہو گیا، اب اللہ کے اس دین کے معاملے میں کوئی نرمی اور کوئی رافت اور کوئی شفقت جو ہے وہ آڑے نہ آئے. یہ سزا تو بڑی سخت ہے، 100 کوڑے لگانے. اور نہ صرف یہ کہ سزا پوری دی جائے بھرپور اور سخت سزا، بلکہ سر عام دی جائے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور چاہیے کہ اس سزا کو دیکھنے کے لیے مسلمانوں کا ایک گروہ موجود ہو، عوام موجود ہو اس وقت. امپلیمنٹ تو کی جا رہی ہے، دوسروں کو بھی عبرت ہو. یہ ایسا بیلنس ہے، بے گناہ سینکڑوں چھوٹ جائیں، لیکن جب کوئی گناہگار اس پر ثابت ہو جائے جرم، اب اس کے اوپر پورے طور پر اپلائی کرو وہ حد، اور اس کے اندر کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے. نہ یہ چیز رکاوٹ بنے کہ یہ بہت بڑے قبیلے سے ہے. سیرت کا واقعہ آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ بنی مخزوم کی ایک خاتون جن کا نام اتفاق سے فاطمہ تھا، اس نے چوری کی تھی، اور یہ قریش کا بہت اونچا خاندان تھا. چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے. اور اس وقت جب وہ سفارش کے لیے بھیجا گیا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے کے جیسے تھے ان کے لیے، اس لیے کہ حضرت زید کے بیٹے اسامہ، حضرت زید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں پالا اور منہ بولا بیٹا بھی بنا لیا تھا، لیکن بعد میں کیونکہ قرآن مجید میں یہ حکم آ گیا کہ اس طریقے سے کوئی حقیقی بیٹا نہیں بن جایا کرتا، چنانچہ ان کی وہ حیثیت تو وہی رہی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبت تھی، ان کے بیٹے اسامہ گویا پوتے کی مانند تھے. تو طے کیا گیا کہ ان کو بھیجا جائے سفارش کے لیے، کسی اور کو تو ہمت نہیں ہو رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ گئے ہیں اور آپ غضبناک ہوئے، اب اللہ کے حد، اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہے وہ نافذ کرنے کی باری آ رہی ہے، تو اب سفارشیں لے کر آئی جا رہی ہیں، اور الفاظ یہ کہے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کہ خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا لازماً ہاتھ کاٹتا. اب اللہ کی حد کے نفاذ میں کوئی شے رکاوٹ نہیں، نہ کسی کی کوئی حیثیت، نہ کسی کا کوئی مقام، اور نہ کوئی ہمدردی کا جذبہ. اور پھر یہ کہ یہ سزائیں دی جائیں لوگوں کی موجودگی میں تاکہ عبرت بھی حاصل ہو. چنانچہ سزائیں تو بہت کم دی گئی ہیں، لیکن معاشرے کی اصلاح جس طریقے سے ہوئی ہے پھر، اور میں آپ کو اس کی مثال دے چکا ہوں کہ یہ 1400 سال پہلے کی مثالیں تو خیر ہمارے لیے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا، حال کی مثال موجود ہے. یہ طالبان نے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے ساری دنیا جو ہے پریشان ہو گئی، کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ الحضر آئین پیغمبر سے 100 بار الحضر جو ابلیس نے کہا تھا کہ وہ آئین پیغمبر نافذ ہو رہا ہے، اس کی برکات لوگوں کے سامنے آ گئی، تو ہمارا تو یہاں پر کوئی پھر مقام نہیں رہ جائے گا اس دنیا میں. شیطانی قوتوں کو اصل تشویش یہ ہوئی تھی. انہوں نے جب شریعت کا نفاذ کیا اور اسی شان سے کیا، جرائم کا خاتمہ، لوگوں کو کامل عدل و انصاف میسر آ رہا ہے، اور اگرچہ حالات معاشی طور پر ان کے بڑے خراب تھے، ریسورسز نہیں تھے، اوپر سے بندشیں بھی ہیں، وہ چند اسلامی ملک جنہوں نے قبول کر لیا تھا، انہیں ریکگنائز کر لیا تھا، تسلیم کر لیا تھا، ان پر بھی امریکہ نے جو ہے وہ پابندی لگا دی کہ خبردار ان کی کوئی مدد کی، ہر طرف سے راستے بند کر دیے گئے تھے، لوگ مفلوق الحال تھے، حکومت کے پاس پیسہ نہیں تھا، لیکن عدل و انصاف انہوں نے قائم کیا، امن و امان انہوں نے قائم کیا، اور جرائم کا خاتمہ اس معاشرے میں آج ہو گیا کہ جہاں دیکھا جائے تو افلاس کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے، فاقوں کی وجہ سے جرائم کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور اسی بنیاد پر جو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کو کہنا پڑا کہ طالبان نے جو نظام قائم کر کے دکھا دیا ہے افغانستان میں، وہی اسلامی نظام دنیا کے 2-4 اور ملکوں میں اگر قائم ہو جائے تو ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی. یہ وہ بات تھی جس سے شیطان خوف زدہ تھے، اور یہ اسلامی نظام کی برکت ہے، اور سزاؤں کا نظام اسلام نے دیا ہے، اس کے اندر جو بیلنس ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اس میں ایک طرف وہ معاشرہ ایسا تشکیل دو کہ افراد جرائم کی طرف جائیں نہ، ان کی ایجوکیشن ہو، ان کی تربیت ہو، ان کی ٹریننگ ہو، ان کا تزکیہ ہو، ان میں خدا خوفی پیدا کی جائے، جرائم سے نفرت پیدا کی جائے، افراد سے نہیں، مجرموں سے نہیں، جرائم سے نفرت پیدا کی جائے. لیکن جب کسی پر جرم ثابت ہو جائے تو سزا اس وقت تک نہیں دینی جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے آخری درجے میں، اور چاہے اس اصول کی وجہ سے بے شمار جو گناہگار ہیں وہ چھوٹ جائیں، کوئی بات نہیں، لیکن یہ ہے کہ کسی بے گناہ کو سزا نہ ملے. اور جب مجرم پر ثابت ہو جائے تو پھر اب اس پر حد نافذ کرو، اس کو سزا دو اسلامی، اور برسر عام دو. آج کل آپ دیکھتے ہیں اخبارات پڑھ کر طبیعت جس قدر پریشان ہوتی ہے، کیسے جو ہے غنڈہ گردی ہے، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر پورے پورے خاندان ختم کر دیے جاتے ہیں. کوئی کسی علاقے کا جاگیردار ہے، وڈیرا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کچھ، اس کے خلاف کسی خاندان نے کوئی بات کی ہے تو جناب جا کر وہ ہے سب کو، سب پورا خاندان کو ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے، ان کی ناشوں کے اوپر بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں اور دندنا کر پھرتے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ ظلم کی انتہا ہے. ایسے لوگوں کو پکڑ کر اور سر عام چوراہے پر لٹکایا جائے تب ہوش آئے گی. جرائم کا خاتمہ ایسے نہیں ہوگا. جرائم ختم ہوئے کیسے ہوئے؟ میں نے عرض کیا آپ کو، اسی دور میں ختم ہوئے. افغانستان میں جرائم ختم ہو گئے تھے، یہ میں اعلی وجل بصیرہ کہہ رہا ہوں، آپ کو بتا بھی چکا ہوں، مجھے بار بار اس کا ذکر کرنا پڑتا ہے اس لیے کہ کم سے کم ہمارے پاس اس دور کی ایک مثال تو موجود ہے، ورنہ ہمارے دانشور جو ہیں خاص طور پر سیکولر مائنڈڈ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں جی وہ 1400 سال پہلے کی بات تھی، آج زمانہ بدل گیا ہے، آج یہ چیزیں اپلیکیبل نہیں ہیں. انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا اور اس کی وہی برکات ظاہر ہوئی آج جو آج سے 1400 سال پہلے ظاہر. یہ واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ جلال آباد کی جیل میں جب میں نے پہلی مرتبہ وزٹ کیا ہے افغانستان کا طالبان کے دور میں تو مجھے بتایا گیا کہ کل 3 قیدی ہیں جبکہ وہ ایک جیل 3 ضلعوں کی 3 صوبوں کی مشترک جیل تھی. اندازہ کیجیے آپ ٹوٹل 3 قیدی. اور امن و امان کا یہ عالم ہے کہ پاکستان میں تو میں گھر سے باہر سونے کا تصور نہیں کر سکتا لیکن وہاں جس مدرسے میں قیام تھا اس کی کوئی باؤنڈری بھی نہیں تھی اور ہم باہر سڑک کے ساتھ سوئے ہیں رات کے وقت بے کھٹکے. یہ اس وقت کی بات ہے, ابھی شمالی اتحاد کے ساتھ ان کی جنگ چل رہی ہے. اور یہ بھی نہیں تھا کہ وہاں پر ہر وقت طالبان کے دستے جو ہیں وہ کلاشن کوف ہاتھ میں لیے سڑکوں پر اور گلیوں میں گشت کرتے نظر آئے, قطعاً کہیں نہیں. لیکن عدل و انصاف, امن و امان, جرائم کا خاتمہ, یہ کس کی برکت ہے؟ اس اسلامی نظام عدل کو قائم کرنے کی برکت. اور یہ اس دور کی بہت بڑی گواہی ہے, ہم پر بھی ہمارے اوپر اتمام حجت ہے کہ کر کے تو دیکھو آج یہ. اور وہی گواہی ہے جو پھر جسے کہتے ہیں الفضل ما شہیدت بہ الاعداء, دشمن گواہی دے تب اصل گواہی میں وزن پیدا ہوتا ہے. کہ وہ شخص جو ملائیت کا دشمن ہے, تقلید کا دشمن ہے, اس نے گواہی دے دی کہ طالبان نے جو نظام قائم کر کے دکھایا ہے یہ نظام اگر دنیا میں 2-4 اور ملک قائم کر دیں تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا, پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی. اتنی بڑی بات کیوں نکلی؟ یہ ہے اسلام کا عدالتی نظام اور اس کی آج کی دنیا میں اس کی ایک بہت بڑی گواہی. بہرحال 2 احادیث میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو سناؤں, بڑی جامع احادیث ہیں, علم و حکمت کا عظیم خزانہ ہے, اخلاقی تعلیمات کے اعتبار سے بہت بلند پایا کلمات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. فرمایا ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات. 3 چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کو نجات دلانے والی ہیں, اس کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہیں, اور 3 ہیں جو اسے ہلاک کرنے والی ہیں, تباہ و برباد کرنے والی ہیں, خاص طور پر اخروی اعتبار سے. لیکن دنیا میں بھی یہ چیزیں اپلیکیبل ہیں. چنانچہ فرمایا جو 3 چیزیں جو نجات دلانے والی ہیں, جو خیر کا ذریعہ ہیں, ان میں سب سے پہلی خشیت اللہ تعالی فی السر والعلانیہ, کھلے اور چھپے ہر حال میں اللہ کا خوف, یہ احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اصل جڑ بنیاد یہ ہے, خیر اور برکت اور نجات کی اصل بنیاد یہ ہے. یہ اگر تقوی, اسی کا دوسرا نام تقوی ہے, یہ تقوی نہیں ہے تو مسلمان جو ہے وہ دنیا میں بھی منافقت کی روش اختیار کرتا ہے, اور اس کا اگر منافقت اس کے اندر آ گئی تو انجام پھر کفار کے ساتھ. تھا مسلمان دنیا میں اور تقوی نہیں ہے تو دنیا میں بھی وہی حال ہوگا جو آج ہمارا ہے پاکستانی قوم کا, کرپشن, دھوکا, ایک دوسرے کے حقوق کے اوپر دست درازی, چھینا جھپٹی, جھوٹ, وعدہ خلافی, بد دیانتی. الفاظ اتنے ہمارے پاس نہیں ہیں اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے جو کیفیت آج ہماری قوم کی ہے. ایک جسٹس صاحب سے واقفیت تھی کچھ عرصہ پہلے, انہوں نے ایک بات کہی اور بڑے گہرے احساس کے ساتھ کہی کہ آپ لوگ مسجد کے ممبر پر نماز روزے کی باتیں تو کرتے ہیں, لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ عدالتوں میں جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں, جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں, کتنا بڑا گناہ ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے, لوگ جھوٹے قرآن اٹھاتے ہیں, جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں. کون ہیں یہ لوگ؟ مسلمان ہیں, ان میں وہ بھی ہیں جو داڑھیوں والے ہیں، جھوٹی قسم اٹھا جائیں گے، جھوٹا قرآن اٹھا جائیں گے، کس لیے؟ اپنے چند ٹکے کے فائدے کے لیے، اپنی انا کے لیے، فلاں سے جھگڑا ہو رہا تھا اور اب جو ہے میں اپنی بات جو ہے وہ چاہے میں غلطی پر ہوں لیکن میں جھوٹا قرآن اٹھا جاؤں گا اپنی صفائی میں تاکہ میری ناک جو ہے وہ نیچی نہ ہو۔ اخلاق کا یہ لیول ہے ہماری قوم کا، کیوں ہے یہ لیول؟ وہ تقویٰ نہیں ہے، مصیبت یہ ہے۔ مسلمان تو ہیں سب کے سب، اللہ کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، رسول کو ماننے والے، آخرت کو ماننے والے، تقویٰ سے محروم ہیں۔ چنانچہ ہم ویسے بھی قومی حیثیت میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ کرپٹ ممالک میں ہمارا امتیازی مقام رہا ہے بڑے عرصے سے، ٹاپ 10 میں بلکہ ٹاپ 3 میں رہتے ہیں اکثر۔ اور ابھی ایک اور ریٹنگ بھی آئی ہے پچھلے دنوں جی 8 کی طرف سے کہ وہ ملک جن میں بد امنی ہے، جن میں فساد ہے، اس کے اعتبار سے ریٹنگ کی گئی کہ امن و امان کے اعتبار سے ٹاپ پر کون ہے اور اس میں سب سے پیچھے کون ہے۔ تو وہ ممالک جو سب سے پیچھے ہیں یعنی ان میں بد امنی سب سے زیادہ ہے، 121 ممالک میں سے پاکستان کا نمبر جو ہے وہ آیا آخری میں 115 میں، یعنی بد امنی کے اعتبار سے، فساد کے اعتبار سے بھی ہم دنیا میں ٹاپ 10 میں آتے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا تھا، یہاں 90% مسلمان بستے ہیں۔ تو نجات والی شے، خیر و برکت والی شے جو ہر شخص کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، وہ اللہ کا تقویٰ ہے۔ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ کا خوف ہر حالت میں، ظاہراً بھی اور چھپے ہوئے بھی، یا تنہائی میں بھی، سب کے سامنے بھی، دن کی روشنی میں بھی اور رات کی تاریکی میں بھی۔ دوسری بات، والعدل فی الرضا والغضب، یہ وہ اصول، وہی عدالت کا اصول، عدل و انصاف۔ چاہے تم کسی سے راضی ہو یا کسی سے ناراض ہو، ہر صورت میں عدل پر قائم رہنا، یہ آسان نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ میں جو ہے کہ آپ کو کسی نے منصف بنا دیا اور مقدمہ آیا ہے اور ایک فریق جو ہے اس سے آپ کی پہلے سے دشمنی چل رہی ہے، بہترین موقع آ گیا آپ کے پاس بدلہ لینے کا، اب اس موقع پہ اپنے آپ کو تھامنا اور عدل و انصاف پر قائم رہنا، یہ وہ چیز ہے جو وہاں بھی نجات دلانے والی ہے اور دنیا میں بھی اسی سے خیر و برکت پیدا ہوگی۔ اسی طریقے سے یا دوسرے ایک فریق ہے جس سے پہلے سے اپنا ہے، وہ یار ہے، دوستی ہے، ہمارے ہاں تو یہ ایک نارم بن چکا ہے کہ جب کسی سے واقفیت ہو تو لازماً اس کی سائیڈ لینی ہے، اس کے ساتھ جانبداری برتنی ہے، اس کی فیور کرنی ہے۔ یہ کون سا اصول ہے؟ اور آپ اگر انصاف پر رہیں تو قریبی رشتہ دار بھی پھر ناراض ہو جاتے ہیں، رشتہ داری کا خیال نہیں کیا، عدل انصاف کی بات کی۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، جو اصول، اعلی ترین اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، ہم انہیں پاؤں تلے رونتے ہیں، اور جو ان اصولوں پر کاربند ہوں ان کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی جگہ نہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکارم اخلاق دیے، بلند اخلاق کی تعلیمات دی، عدل و انصاف سکھایا، والعدل فی الرضا والغضب، چاہے کسی سے ناراض ہو چاہے کسی سے خوش ہو، ہر حال میں عدل و انصاف کا دامن تھامے رکھنا، یہ ہے وہ چیز جو انسان کو نجات دلانے والی ہے اور خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اور تیسری بات فرمائی، والقصد فی الفقر والغنا، غنا ہو، خوشحالی ہو، یا فقر ہو، تنگ دستی ہو، دونوں حالوں میں اعتدال سے زندگی گزارنا۔ واقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی پیدا کرو، اور یہ چال صرف چلنے میں نہیں ہے، دنیا کے تمام معاملات میں، اپنے ہر معاملے میں اعتدال پر گامزن ہو. یہ ایک بہترین اصول آپ نے دیا. اس پر چلو گے تو دنیا میں بھی خیر و عافیت سے گزرو گے اور آخرت میں بھی تمہاری نجات کا ذریعہ بنے گی. زیادہ پیسے آ گئے, اب جو ہیں وہ آپ سے باہر ہو رہے ہیں. جسے ہم کہتے ہیں نو دولتی ہے جو ہیں وہ پھر تمام اخلاقی حدود پھلانگ جاتے ہیں. کسی وقت پیسے زیادہ آ گئے, اپنا معیار زندگی وہاں تک لے گئے, اور کچھ عرصے کے بعد جب معلوم ہوا کہ نہیں اب تو انکم کے ذرائع کم ہو گئے, اب نیچے آنا مشکل ہے. جب نیچے آنا مشکل ہے تو کیا ہوگا؟ لا محالہ کرپشن کی طرف جائیں گے. آپ نے اب اس کو مینٹین کرنا ہے وہ لیول جو آپ لے گئے ایک مرتبہ. حلال سے نہیں بنتا تو پھر اور ذرائع دیکھنے پڑیں گے. لہذا بہتر کیا ہے؟ میانہ روی. چنانچہ اسی حوالے سے اصول دے دیے گئے کہ کلو واشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ, اسراف نہ کرو, تبذیر سے بچو, اور کوشش کرو فقر اور غنا دونوں حالتوں میں ایک اعتدال کی روش پر قائم رہنے کی. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو کامیابی سے ہمکنار کرنے والی ہیں اور دنیا میں بھی خیر کی ضامن ہے اور آخرت میں. وثلاث مہلکات, تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں. فرمایا ہوم متبع, وہ خواہش نفس کے جس کی پیروی کی جائے. یعنی انسان اس کی خواہشات نفس جو ہیں, بے لگام خواہشات نفس ہیں, اور وہ ان کو پورا کرنے کے لیے مستعد ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں اللہ کا حکم کیا ہے, رسول کا فیصلہ کیا ہے. اس کیفیت کو قرآن مجید نے کہا کہ یہ اصل میں ہوائے نفس کی بندگی ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, اے نبی آپ نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا. اللہ کو معبود ماننے کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اب ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کرو, اللہ اور رسول کی بات مانو. لیکن اگر کوئی شخص ہر معاملے میں اپنی نفس کی بات مان رہا ہے, اس وقت کسی پر غصہ آیا ہے تو پھر غصہ نکالنا ضروری ہے, کسی سے انتقام لینا ہے تو پھر تمام قرآن کی تعلیمات اور رسول کے فرامین ایک طرف, جو دل میں آئی وہ کرنا ہے. فلاں چیز حاصل کرنی ہے حلال سے ہو یا حرام سے, دل میں آ گئی ہے تو گویا آپ بندگی کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کی نہیں کر رہے, نفس کی اطاعت ہو رہی ہے, نفس کو آپ نے معبود کا مقام دے دیا. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, تو مسلمان ہونے کے باوجود اگر ہم نے خواہش نفس ہی کو وہ درجہ دیا رکھا ہے تو فرمایا کہ یہ ہلاک کرنے والی شہد. وَشُحٌ مُطَاعٌ, اسی طریقے سے وہ لالچ کہ پھر انسان اسی کے پیچھے پڑا رہے اور مزید سے اور حرص اور بڑھتی جائے اور کے حصول کے در پہ رہے, یہ بھی انسان کو ہلاکت تک پہنچا دے. دنیا کی محبت, مال کی محبت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آیا کہ تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم, ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ. جو بندہ ہے اللہ کا بندہ نہیں ہے, درہم و دینار کا بندہ ہے. اب یہ انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا چونکانے کے لیے, بات کو پہنچانے کے لیے. یہ حقیقت کو سمجھو, جس شخص کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہے اور مقدم ہے اور اس کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے, وہ اللہ کے احکامات کو پاؤں تلے روندنے کے لیے بھی تیار ہے. اس ذریعے سے پیسہ زیادہ آئے گا, اب اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ یہ ذریعہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے, ہمیں تو پیسہ چاہیے. تو یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے, یہ درہم و دینار کا بندہ ہے. اس کا معبود رب نہیں ہے, پیسہ ہے. تو شح مطاع, وہ لالچ کہ جو انسان کا پھر دین و ایمان کا مسئلہ بن جائے کہ اس نے اور حاصل کرنا ہے اور حاصل کرنا ہے, تما بڑھتی جا رہی ہے اور اس میں وہ اللہ اور رسول کے احکامات کو نظر انداز کرتا چلا جائے, یہ ہلاکت تک پہنچائے گا انسان کو. اور آخری بات فرمائی وَسَلَاسٌ وَعِجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ, تیسری شے یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے کہ میں بڑی شے ہوں، میں شے دیگر ہوں، اس کی چال میں، اس کے لہجے میں، اس کے انداز تکلم میں اگر غرور کی جھلک آ جائے، گھمنڈ پیدا ہو جائے، تو یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو سب کچھ کرنے کے باوجود بھی پھر تباہی کے گڑے میں پہنچا دیتا، ساری نیکیاں برباد، ساری خدمات دینی لا حاصل. اگر کسی کے اندر عجب پیدا ہو جائے، تکبر پیدا ہو جائے، تو یہ اصل میں ایمان کی نفی ہے. ایک اعتبار سے ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ جتنا کسی شخص کو اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے خیر کا کام کرنے کی، نیک کا کام کرنے کی، دین کی خدمت کرنے کی، اتنا ہی اسے مزید جھکنا چاہیے اللہ کے سامنے بھی. تواضع پیدا ہونی چاہیے، شکر کا جذبہ بڑھنا چاہیے. جس کے لیے بڑی پیاری مثال دی جاتی ہے کہ درخت پر جب پھل آتا ہے تو اس کی شاخیں جھکتی ہیں. تو جس شخص کے اندر واقعی اللہ تعالیٰ خوبی پیدا کر دے، اس میں تواضع آنی چاہیے بجائے اس کے کہ گھبنڈ پیدا. تو جس نے اپنی اچیومنٹس کے اوپر گھمنڈ پیدا ہو گیا اور دن میں تکبر آ گیا، تو یہ چیز بھی انسان کو ہلاکت تک پہنچا دے گی. یہ ہیں تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے اندر اعلی اخلاق کا درس بھی ہے، اس میں عدل و انصاف کا سبق بھی ہے، اس میں حقوق اللہ کی بات بھی آ گئی کہ ہر حال میں اللہ کا تقویٰ، حقوق العباد کا ذکر بھی آ گیا. عدل و انصاف کی بات کرنی ہے چاہے کوئی تمہارا دشمن ہو اور چاہے کوئی تمہارا عزیز ہو، حق پر قائم رہنا، سب کے ساتھ عدل و انصاف کرنا. ایک حدیث اور بھی پیش نظر تھی لیکن اب وقت پورا ہو چکا ہے، آج ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان دینی تعلیمات پر پھر واقع عمل کرنے کی انفرادی زندگی میں بھی توفیق دے، اور ان کو اجتماعی سطح پر نافذ اور قائم کرنے کی بھی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.